صلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرید العاجل تعجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا صدق الله العظيم. جو حضرات میری حقیقت ایمان کے موضوع پر مختلف مواقع پر جو تقاریر ہوئی ہیں ان میں سے کسی میں شریک رہے ہیں، ان کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ایمانیات ثلاثہ کا اہمیت کے اعتبار سے میں ایک تقابل کیا کرتا ہوں. ایمانیات ثلاثہ یعنی اصل ایمان، بنیادی ایمان ہے ایمان باللہ یا توحید، دوسرا اہم ایمان ہے ایمان بالرسالت، اور تیسرا اہم ایمان ہے ایمان بالآخرہ یا معاد. ان میں اہمیت کے اعتبار سے اصولی اور علمی اور منطقی اعتبار سے اصل اہمیت ہے ایمان باللہ. دونوں ایمانیات اس کی فروع ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کی صفت عدل کا ظہور ہوگا آخرت میں، گویا کہ آخرت ایمان بالآخرہ بھی اللہ کی، ایمان باللہ کی ایک فرع ہے، اس کی ایک شاخ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا ایک ظہور ہے نبوت و رسالت. اس اعتبار سے ایمان بالرسالت بھی توحید یا ایمان باللہ کی ایک فرع ہے، کرولری. یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کہ صرف ایمان باللہ کا ذکر ہے. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جبکہ یہی ایمان جب ایمان مفصل کی شکل اختیار کرتا ہے تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت. وہ اجمال ہے، یہ تفصیل. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ عملی اعتبار سے انسان کی سیرت و کردار پر جو سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے. آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوگا تو انسان کا رویہ درست رہے گا. کسی وجہ سے آخرت کی جواب دہی کا احساس کمزور اور مضمحل ہو جائے گا تو ایمان باللہ صرف ایک ذہنی بحث بن کر رہ جائے گی، وہ ذات و صفات کا ایک گورکھ دھندا بن کر رہ جائے گا، انسان کے کردار کے اوپر اس کا اثر نہیں. جب تک کہ یہ یقین نہ ہو کہ اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے، حساب کتاب ہونا ہے اور جزا و سزا حق ہے. یہ بات ہے جو سورہ علق کی جو پہلی وحی کی پانچ آیات ہیں اس کے بعد کی تین آیات میں، جو میرے نزدیک حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس میں بیان کر دی گئی. کل ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الی ربک رجعا. انسان ظلم پر، دست درازی پر، تعدی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے اپنے تئیں آزاد. دنیا میں پکڑ نہیں ہوتی، میں نے جھوٹ بولا مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے کسی پر تہمت جڑ دی مجھے کچھ کوئی سزا نہیں ملی، میں نے کسی کا مال حرام طریقے پر ہڑپ کر لیا میرے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوا، میں نے کسی کو گالی دی میری زبان پر چھالا تک نہیں نکلا. چونکہ اخلاقی جو نتائج ہیں اعمال کے وہ اس دنیا میں نہیں نکلتے بالعموم، لہذا انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ ان الی ربک رجعا، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے. تو اصولی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ، عملی اعتبار سے انسان کی سیرت و کردار اور اس کے رویے پر اثرات کے مترتب ہونے کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ. اور اب یوں سمجھیے کہ جب اللہ کی رضا انسان کا نصب العین بن جائے اور آخرت کو انسان اپنی منزل مقصود قرار دے لے تو تو اب ضرورت ہوگی اسے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی، جو اسے وہاں پہنچا دے. اور یہ صراط مستقیم جو ہمیں ملتا ہے وہ رسول کے ذریعے ملتا ہے. ایمان بالرسالت کی اصل اہمیت اس میں ہے کہ ہدایت اس سے ملتی ہے، کیا کرے کیا نہ کرے، کدھر جائیں کدھر نہ جائیں. یہ جو تفصیلی معاملہ ہے انسانی زندگی میں، جو بے شمار چوراہے آ جاتے ہیں کہ اگر کسی پر ذرا غلط موڑ مڑ گئے تو پھر یک لحظہ غافل گشتم و سر سالہ راہم دور شد. انسان نیک نیتی کے ساتھ بھی غلط رستے پر پڑ جاتا ہے، اسے ایک مستقل ہدایت چاہیے. وہ ہدایت جو ہے وہ انسان کو انبیاء اور رسول کے ذریعے سے ملتی ہے. اس اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالرسالہ. یہ ایک بحث میری آج کی مکمل ہوئی. اب دوسری بات کی طرف آئیے. قرآن مجید میں دنیا اور آخرت کا باہمی تقابل بے شمار مقامات پر آیا، کیونکہ جب انسان کے عملی رویے کے اعتبار سے اہم ترین چیز ہی آخرت کا یقین ہے تو اس کا ذکر تو قرآن مجید میں آنا چاہیے، بار بار آنا چاہیے. میں اس وقت صرف اشارے کروں گا کہ مثال کے طور پر دو مقامات آپ کے ذہن میں ہوں گے جن میں یہ بات بتائی گئی کہ انسان کی ساری گمراہی کی اصل جڑ کیا ہے، کہ وہ آخرت کی بجائے دنیا کو اپنا مطلوب بنا لیتا ہے. بل تو اسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. اصل گمراہی یہ ہے، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، درا حال ہے کہ آخرت بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. یہ حقیر شے ہے جس کے بارے میں حضور کی ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی صبح، ورنہ آئے گی کسی نہ کسی درس میں، کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں اس دنیا و مافیا کی وقت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو وہ یہاں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اس کے نگاہ میں تو حقیر ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. سورہ زخرف جس میں یہ آیت آئی کہ ہم تو کافروں کو، مشرکوں کو سونے کے محل دے دیتے، ان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، ان کے اوپر سیڑھیاں جو ہیں وہ سونے چاندی کی چڑھا دیتے، اس لیے کہ ہماری نگاہ میں اس کی کوئی وقت ہے ہی نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل خرابی کیا ہے. بل تو سرور الحیات دنیا والا آخرت خیر و ابقا. اسی کو سورہ قیامہ میں فرمایا کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ. تمہارا اصل جو فطور ہے، تمہارے ذہن کا جو اصل گمراہی ہے، وہ یہ ہے کہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو. یہ عاجلہ ہے دنیا، جلدی والی شے. یہاں کی خوشی بھی نقد ہے اور یہاں کا غم بھی فوری طور پر ہے. انسان بس اسی کی وقت کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرۃ. آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں. تو گویا کہ اصل گمراہی جو انسان کی بنتی ہے اور جس کے کہ اثرات اس کے عمل میں مترتب ہوتے ہیں وہ یہی ہے. اب اس سے ذرا آگے چلیے، میں دو مقامات آپ کو ایسے بتانا چاہتا ہوں. ویسے قرآن مجید میں اس کا اگر تلاش کیا جائے گا تو اور بے شمار نظیریں ملیں گی کہ جن میں ایک عجیب پیرائے میں اس آخرت کا اور دنیا کا تقابل کیا گیا. دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 134 ہے، من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. جو شخص صرف دنیا کا بدلہ چاہتا ہے اسے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ موجود ہے. یعنی یہ تمہارے طلب کی تنگی ہے، تمہارے ذہن کی تنگی ہے، تمہاری نگاہ کی جو ہے جسے ہم شارٹ سائٹڈنس کہتے ہیں کہ نگاہ تمہاری ادھر رہ گئی ہے، ورنہ اللہ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے. بالکل وہ انداز ہے جو اقبال کے اس شعر میں ہے کہ تو ہی نادان چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی نامہ بھی ہے. یہ تمہاری طلب کا قصور ہے کہ تم دنیا ہی تک اپنی اس پوری طلب کو محدود کر کے بیٹھ گئے ہو. اللہ کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیعم بصیرہ ہے، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا. دو آیتیں سورہ آل عمران کی، آیت نمبر 145 میں فرمایا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةَ نُوتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ. جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، اب ثواب کے معنی کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے. ہر انسان کے پاس کچھ قوت ہے، کچھ توانائی ہے، کچھ صلاحیت ہے، کچھ وقت ہے. یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے، اسی کو ہم انویسٹ کرتے ہیں، لگاتے ہیں، کھپاتے ہیں. جیسے ایک حدیث میں آیا کہ کل نفس یغدو فبائع نفسہ فموتقها وموبقها. ہر انسان جو صبح کرتا ہے تو شام تک وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، اپنی قوت بیچ رہا ہے، اپنی توانائی بیچ رہا ہے، اپنی ذہانت بیچ رہا ہے، اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے، اپنا وقت فروخت کر رہا ہے، کہیں دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو ایک تنخواہ ملتی ہے، کہیں دہاڑی پر کام کر رہا ہے، جسمانی مشقت بیچ رہا ہے، اسے شام کو دہاڑی مل جائے گی، ہر شخص اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ اب اس بیچنے میں اصل شے کیا مطلوب و مقصود ہے؟ اس بیچنے کا ایک نتیجہ اس دنیا میں بھی نکل سکتا ہے، اور اسی بیچنے کا ایک نتیجہ وہ ہے جو آخرت میں نکلتا ہے۔ بس یہ ہے انسان کے فیصلے کی چیز کہ اس نے اپنی توانائیوں، قوتوں، صلاحیتوں کا جو بھی یہاں صرف کیا، جو بھی اس کی انویسٹمنٹ کی، وہ اس کا بدلہ یہاں چاہ رہا ہے یا وہاں چاہ رہا ہے۔ تو فرمایا من یرید ثواب الدنیا نوتی ہی منہا، ہم اس میں سے اس کو دے دیتے ہیں، دنیا ہی کا طالب بنا ہے، لے لو بھائی، اچھا مکان لے لو، اچھا ساز و سامان لے لو، چلو گاڑی لے لو، کار لے لو، یہی کچھ تمہیں چاہیے، یہاں مل جائے گا۔ ومن یرید ثواب الآخرت نوتی ہی منہا، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا اسے ہم اس میں سے دیں گے۔ وسنجزی شاکرین، اور جو شکر کرنے والے ہیں انہیں ہم بدلہ دیں گے۔ اس میں ایک عجیب انداز ہے، اس کے تو الفاظ کے اندر جو ایک کیفیت ہے اسے انسان پالے تو اسے ایک سرور ہوگا۔ وسنجزی شاکرین، اپنے شکر گزار بندوں کو تو ہم بدلہ دیں گے۔ کیا بدلہ دیں گے اس کو واضح نہیں کیا۔ بسا اوقات ابہام میں بہت زیادہ بلاغت ہوتی ہے، فصاحت ہوتی ہے، کسی چیز کو واضح اور معین کر دیا جائے تو اس کی وہ کیفیت نہیں رہتی کہ جو اس ابہام میں۔ اسی طرح اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں فرمایا، اور یہ نوٹ کیجئے کہ یہ مخاطب یہاں کون تھے؟ صحابہ کرام۔ تبصرہ کس پر ہو رہا ہے؟ غزوہ احد پر۔ غزوہ احد میں ایک تہائی تعداد کو لے کر عبداللہ ابن ابی پہلے ہی واپس جا چکا تھا، لہذا منافقین سے اب وہ بقیہ 700 جو رہ گئے تھے ان میں کوئی منافق نہیں تھا، لیکن ان کے بارے میں بھی ان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے اس واقعے کا تبصرہ کرتے ہوئے کہ تم نے حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، کہ تم نے جو ان ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی، وہاں سے تم اس جگہ کو، درے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، تمہارے اندر وہ بھی ہیں کہ جو کسی درجے میں ابھی دنیا کے طالب ہیں۔ اگرچہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں بارہا کہ میرے نزدیک یہاں دنیا سے مراد مال اور دولت نہیں ہے، جن لوگوں نے مال غنیمت سمجھا ہے غلطی کی ہے، مراد ہے فتح، دنیا میں کامیابی۔ در حقیقت بندہ مومن اپنی اقامت دین کی جد و جہد میں بھی دنیا میں کامیابی کو کبھی اگر اپنا مقصود بنا لے گا تو راستے سے ہٹ جائے گا، وہ غلط راستے پر پڑ جائے گا۔ اس کا اصل مقصود ہے صرف ادائیگی فرض اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب۔ اگر دنیا کی کامیابی کو ہدف بنا لیا جائے گا تو یہ بھی در حقیقت انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکانے والی سب سے بڑی شے ہے۔ پھر وہ جلد بازی سے کام لے گا، بائی ہک اور بائی کروک، سیدھے انگلیوں سے اگر گھی نہیں نکل رہا ہے تو ٹیڑھی انگلیوں سے نکالے گا، اس لیے کہ اس نے مطلوب بنا لیا ہے اس دنیا میں کامیابی کو۔ جبکہ ہمارا فرض یہ نہیں ہے کہ دنیا میں انقلاب ضرور لے آئیں، بلکہ ہمارا فرض صرف یہ کہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، جو ہم کر سکتے ہیں اس میں کوئی کوتاہی نہ رہے۔ میرے نزدیک یہاں یہ مراد ہے۔ لیکن اس کو بھی کہا گیا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، ایسے بھی ہیں کہ جو کلیتاً آخرت ہی پر اپنی نگاہوں کو جما چکے۔ یہ مضمون ذرا اور آگے آیا ہے سورہ بقرہ میں، جو میں نے آج عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں آیات پڑھی۔ دیکھیے، جن لوگوں کا اصل مقصود دنیا ہے، وہ اگر نماز روزہ بھی کر رہے ہیں تو ان کی حیثیت سوائے ایک رسم کے اور کچھ نہیں۔ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اب یہ بڑے کانٹے کی بات ہے، اصل فیصلہ کن چیز کیا ہے؟ مطلوب دنیا ہے یا آخرت؟ کوئی شخص حقیقتاً طالب دنیا ہے تو اس کی نماز روزہ، اس کی عبادات بھی محض ایک رسم ہے، ان کے اندر حقیقی روح نہیں ہے۔ جس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ کہ عبادات میں چوٹی کی عبادت ہے حج، یہ جامع العبادات ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ حج اگر مبرور ہے، اگر اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کا کفارہ ملتا ہے۔ صرف دو اعمال اور ہیں جو اس کے ہم پلہ ہیں، ایک کسی شخص کا کفر سے اسلام میں آ جانا، دوسرا ہجرت فی سبیل اللہ، اور تیسرے ہے حج، حج مبرور کتنی اونچی عبادت ہے، لیکن نقشہ کھینچا گیا سورہ بقرہ میں، کچھ لوگ وہ ہیں جو وہاں پہنچ کر بھی صرف دنیا مانگتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اصل مقصود ہے ہی دنیا، وہ پہنچ گئے ملتزم پہ چپٹے ہوئے ہیں تب بھی دنیا ہی کی طلب کر رہے ہیں، وہ عرفات میں ہاتھ پھیلائے ہوئے تب بھی دنیا مانگ رہے ہیں، ابن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، وہاں پہنچ کر بھی چونکہ اصل شے جو دل میں ہے بات تو وہی نکلے گی، وہ جو عربی کا ایک مقولہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ظرف میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے، جو اندر ہوگا وہی بات نکلے گی، جب دل میں نچی بسی دنیا ہے تو وہاں جا کر کیسے اس کی ذہنیت بدل جائے گی، سرشت ایک دم کیسے تبدیل ہو جائے گی، وہ وہاں جا کر بھی اللہ سے صرف دنیا مانگتا ہے، ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، جان لو کہ اس شخص کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اگرچہ پہنچ گیا ہے اللہ کے دروازے پر، اللہ کے در پر پہنچا ہوا ہے، چوکھٹ سے چمٹا ہوا ہے، وہاں پہنچا ہوا ہے کہ جس سے زیادہ مستجاب الدعوات جو ہے وہ کوئی مقام دنیا میں نہیں ہے کہ جہاں پر کہ اللہ سے پکار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا قبول کرنے والا ہے، لیکن اس حج کے ذکر میں یہ مضمون آیا کہ وہاں پہنچ کر بھی جس نے صرف دنیا طلب کی اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں پروردگار ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے آگ سے بچا، اس میں اب جو قابل غور ہے اگلی آیت، فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حصہ ملے گا اپنے کسب میں سے، محنت میں سے، یہ نہیں کہ دعا مانگ کر ہی بس پو بارے ہو جائیں گے، بلکہ جن لوگوں کو حقیقی طلب ہے آخرت کی ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، محنت لیس للانسان الا ما سعى، وہ جو قاعدہ کلیہ ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا، طالب آخرت بن کر پھر اس کی محنت جو ہے وہ بھی اس کے لیے لازم ہے، پھر اس میں بہت زیادہ انذار کا پہلو ہے ہمارے لیے بہت قابل غور، نصیب مما کسبوا، جو کچھ انسان طالب آخرت بن کر محنت کرتا ہے یہ نہ سمجھے کہ وہ پورا کا پورا جو ہے وہ اب لازمن اس کا اجر و ثواب مجھے مل جائے گا، کچھ پتہ نہیں شیطان نے کہیں کو ریاکاری کی آمیزش کرا دی ہو، کہیں کسی وقت جو ہے دل کے اندر کوئی اپنا عجب پیدا ہو گیا ہو، لہذا یہ سارے خطرات جو ہیں وہ اس کے ساتھ موجود رہیں گے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اللہ تعالیٰ تو اس کے ایک ایک عمل کی حقیقت کو جانتا ہے، اس میں خلوص و اخلاص کتنا تھا، ریاکاری کتنی تھی، محض رسمن کتنے کام ہو رہے تھے اور حقیقتاً کون کون سے کام ہو رہے تھے، کن چیزوں کے لیے کہ واقعتاً اس نے محنت کی تھی اور کون سی چیزیں ایسی تھی جو محض عادت بن گئی تھی، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسے بھی کہتے ہیں کہ عبادت جب عادت بن جاتی ہے تو اس کے اجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، فرمایا کہ اس میں بھی جو اس نے محنت کی ہوگی آخرت کے لیے اس میں سے اسے حصہ ملے گا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اور یہ تمہیں تو مشکل معلوم ہوتا ہے کہ آخر ایسی باریک بینی کیسے ہوگی، ہر ہر عمل کا تجزیہ کیسے ہوگا، ایک عمل اول تو اتنے اعمال، پھر ایک ایک عمل کا تجزیہ کہ اس میں خلوص کتنا تھا، کھوٹ کتنا تھا، اس میں واقعتاً اخلاص اللہ کے لیے کتنا تھا، ریاکاری کتنی تھی، فرمایا واللہ سریع الحساب، اس کی چنتا تم نہ کرو، اس کی فکر میں تم مبتلا نہ ہو، اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی، اس کے ہاں جو کمپیوٹرز لگے ہوئے ہیں جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے اور اس میں آنے واحد کے اندر چیزیں جو ہیں وہ طے ہو جائیں گی، اس کے لیے یہ بات بہت آسان ہے، تو میری آج کی گفتگو بھی اصلا ایک تمہید بنی ہے اس موضوع پر جو ذروہ سے نام ہے قرآن مجید کا، وہ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیات ہیں جو میں نے آج ابھی آغاز میں تلاوت کی تھی، لیکن یہ ہے کہ اب ان کا حق انشاءاللہ تعالی کل ادا ہو سکے گا، یہ پوری گفتگو بھی سمجھیے کہ کل کی گفتگو کے لیے تمہید ہے، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
وأصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
فهم قرآن کے سلسلے میں ایک بنیادی بات ہے جو طالب قرآن کے سامنے رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اسلوب اس طرح سے نہیں ہے کہ کسی ایک موضوع پر ایک ہی جگہ پر بحث مکمل ہو جائے، جیسے کہ عام ہمارا دنیا کی کتابوں کا معروف انداز ہوتا ہے کہ ایک کتاب ہے، اس کے چیپٹرز ہیں، ایک بحث ایک باب میں مکمل ہو جائے گی، اب وہ دوبارہ اگلے باب میں اس کا اعادہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ تصنیف کا عیب شمار ہوگا اس اعتبار سے جو دنیاوی اسلوب ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار مختلف ابواب میں آپ دہرا رہے ہیں، لیکن یہ ہے دنیا کا عام اسلوب. قرآن مجید اپنے اسلوب میں بالکل منفرد ہے، اس میں بہت سے مضامین ایسے ہیں جو بار بار آئے ہیں، بتکرار و اعادہ آئے ہیں، اور یہ قرآن مجید کا وہ انداز ہے جس کو قرآن خود خاص اصطلاح کے ذریعے سے بیان کرتا ہے، یہ ہے تصریف آیات، کذالک نصرف الآیات، ہم اسی طرح اپنی آیات کو گردش دیتے رہتے ہیں. ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو. اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض جو مشکل مضامین ہوں، اہم مضامین ہوں، ان میں ایک تدریجی ارتقا بھی ہوتا ہے. ابتدا میں بات آ گئی، مزید اس کو کھول کر بیان کیا، پھر آگے دوبارہ بحث آئی، اس کے کچھ اور مضمرات کو واضح کر دیا. تو یہ اسلوب جو قرآن مجید کا ہے، یہ ہماری عام دنیاوی تصانیف کا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے اسلوب کو اپنی جگہ پر پہچاننا ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا چاہے. یہ بات میں نے تمہیداً کی عرض کی کہ میں نے کل اصلاً تو آیات بیان کی تھی، تلاوت کی تھی آیات کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیات دوسرے رکوع کی، لیکن یہ کہ پھر تمہیداً میں نے کچھ مضمون بیان کیا قرآن مجید کے مختلف مقامات سے، اور اسی میں ہمارا کل کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو مضمون ہے، یعنی ارادہ آخرت، انسان کا یکسوئی کے ساتھ فیصلہ کر لینا کہ میرا مطلوب و مقصود آخرت ہے، یہ ہے اصل شے کہ جس کو کہ آپ کہیں کہ شعوری طور پر یکسوئی کے ساتھ دو اور دو چار کی طرح آدمی فیصلہ کرتا ہے. انگریزی میں آپ اسے پرائیورٹیز سے تعبیر کرتے ہیں. جس شخص کی پرائیورٹیز معین نہیں ہے، ترجیحات معین نہیں ہیں، وہ بھٹکتا رہتا ہے، وہ کبھی دائیں جائے گا، کبھی بائیں جائے گا، کبھی کوئی چیز اسے کھینچ لے گی، کبھی کوئی دوسری چیز کھینچ لے گی. جبکہ اگر کسی شخص کی ترجیحات کا تعین ہے تو وہ طے کر لے گا یہ میری ترجیح اول ہے، دوسری چیزیں حاصل ہو جائیں فبحا، نہ ہو تو مجھے اس پر کوئی ملال نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرا اصل مقصود جو ہے وہ یہ ہے. تو بندہ مومن کے مقصود کا معین ہو جانا ضروری ہے کہ وہ طالب آخر، طالب دنیا نہیں. یہ بات میں نے کل آپ کو بتائی کہ قرآن مجید میں کہیں تو اس انداز میں آتا ہے کہ لوگوں کی اصل گمراہی یہ ہے، بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کہیں اس سے بھی زیادہ بہت ہی واضح الفاظ میں، کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، یہ تو اصل انسان کی گمراہی کی جڑ اور بنیاد ہے کہ تم دنیا کے طالب بنتے ہو، دنیا سے محبت کرتے ہو، آخرت کو تج دیتے ہو، آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہو. دوسری بات جو آئی وہ یہ کہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جو شخص طالب دنیا بنتا ہے اسے دنیا میں سے کچھ دے دلا دیتا ہے، لیکن پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں جو شخص آخرت کا طالب بن جائے پھر اس کے لیے برکات ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں سے بھی اسے دیتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا جو اصل اجر و ثواب ہے وہ آخرت میں محفوظ ہے. تو میں نے چند آیات آپ کو سنائی تھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145، وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے، اپنی محنتوں کا ثمرہ اس دنیا ہی میں چاہتا ہے، ہم اس میں سے دے دیتے ہیں. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، سیدھی بات ہے، دو اور دو چار کی طرح. اور جو طالب بنتا ہے آخرت کے اجر و ثواب کا، ہم اس میں سے عطا فرما دیتے ہیں. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو تو ہم جزا دیں گے. اس میں در حقیقت بڑی نوید ہے. اسی طریقے سے سورہ نساء میں فرمایا من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. میں شعر آپ کو سنا چکا ہوں کہ یہ وہی اسلوب ہے کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگیے داما بھی ہے. جو کوئی دنیا کے اجر و ثواب کا طالب بنتا ہے تو یہ اصل میں اس کے اپنے ذہن کی تنگی ہے, یہ اس نے اپنی ہمت کی کوتاہی ہے, اس کی اپنی طلب کی کمی ہے, ورنہ اللہ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے, اس کے پاس اجر و ثواب دنیا اور آخرت دونوں کا موجود ہے, تم طالب بنو. اس سلسلے میں سورہ شورا کی آیت جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی وہ بھی اب ذہن میں تازہ کر لیجئے. من کانا یرید حرث الآخرت نزد له فی حرثہ. جو کوئی آخرت کی کھیتی کا طالب بن جائے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں, برکتیں ڈالتے رہتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نوتہ منہا وما له فی الآخرت من نصیب. اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب بن جائے ہمیں اس میں سے دے دیتے ہیں, لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ مضمون اس پہلو سے مزید ڈیولپ ہوا, میں نے کل عرض کیا سورہ بقرہ میں, اور میں جو بات کل عرض کی تھی دوبارہ دہرا کر کہہ رہا ہوں, اس اصول کو پلے باندھ لیجئے کہ جب آپ انالائز کریں اور تجزیہ کریں تو یہ بات سامنے آئے گی, جو شخص حقیقتاً طالب دنیا ہے وہ بظاہر اگرچہ نماز روزہ کر رہا ہو لیکن اس کی یہ نماز روزہ بھی بس ایک زیادہ سے زیادہ رسم بن جائے گی اگر ریاکاری نہیں ہے, یا تو وہ ریاکاری ہوگی یا یہ کہ اس سے کمتر درجے میں محض ایک رسم ہوگی, اس سے زائد نہیں. اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ تمام عبادات میں سب سے اونچی عبادت جامع العبادات حج ہے, اور حج کے ضمن میں سورہ بقرہ میں یہ مضمون آیا ہے کہ کچھ لوگ جو وہاں تک پہنچ گئے, جو ملتزم تک جن کو رسائی مل گئی, جو میدان عرفات تک پہنچ گئے, لیکن ان کے دلوں میں چونکہ دنیا بسی ہوئی تھی لہذا وہاں پہنچ کر بھی انہوں نے اللہ سے سوال کیا تو صرف دنیا کا کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. یہاں پھر وہی الفاظ تقریباً سراسر لفظی یعنی تغیر ہے, مضمون وہی ہے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ سے دنیا ہی طلب کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا دے, ان کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کرے جن کے بارے میں فرمایا ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اللہ سے یہ کہتے ہیں, درخواست کرتے ہیں, پروردگار ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما, آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. لیکن اس کی اگلی آیت میں نے توجہ دلائی تھی, اولئک لہم نصیب مما کسبوا. یہ صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی, دعائیں یہ کر رہا ہو اور محنت ساری دنیا کی کر رہا ہو تو وہ تو پھر فیصلہ کن بات نہیں ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں حصہ مل جائے گا اپنے کمائی میں سے, اپنی محنت میں سے, جو اعمال انہوں نے کیے ہیں اس میں سے حصہ ملے گا, اور اللہ تعالیٰ کو, واللہ سریع الحساب, اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. اب آئیے ان آیات پر جو میرے نزدیک اس موضوع پر قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے. یہ سارے مضامین جو ابھی میں نے متفرق مقامات سے آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھے ہیں, کمال جامعیت کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی ان چار آیات میں ہیں جو میں نے کل تلاوت کی تھی, جس پر اب ہمیں توجہ کرنی. اس میں نہ صرف یہ کہ جامعیت ہے, ارتقا بھی ہے, بات اپنے آخری منطقی انتہا کو بھی پہنچ گئی ہے اور جامع بھی ہے. غور کیجئے, فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. یہاں میں تقابل بعد میں کراؤں گا اگلی آیت سے. یہاں جب دنیا کی بات آئی ہے تو فعل جو ہے وہ مضارع کا کانا کے ساتھ آیا, من کان یرید العاجلتا. جو کوئی طالب بنے دنیا کا, یہاں پہ لفظ دنیا کی بجائے عاجل آیا ہے. آخرہ کا لفظ تو اسی مفہوم میں آتا ہے ہر جگہ قرآن مجید میں, ویسے یہ کہ عقبت دار, عاقبہ, یہ بھی آ گیا ہے کہیں, لیکن اکثر و بیشتر آخرت کے لیے لفظ آخرت ہی. لیکن اس دنیا کی زندگی کے دو الفاظ آتے ہیں، ایک عاجلہ اور ایک دنیا. دنیا ادنا کا مؤنث ہے، بہت قریب. عاجلہ جلدی والی شے، یہ چونکہ زندگی ہماری فوری ہے، سامنے موجود ہے. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، اس کا نفع بھی نقد، نقصان بھی فوری. اس کی مسرت بھی محسوس ہو جاتی ہے اور اس کی جو مضرت ہے وہ بھی اپنے آپ کو محسوس کرا لیتی ہے. تو یہ عاجلہ ہے اور وہ آخرہ، یہ قریب ہے اس لیے دنیا کہلاتی ہے، اور وہ چونکہ دور ہے بظاہر، لہذا اسے آخرہ کہتے ہیں. جو طالب ہو عاجلہ کا، دنیا کا، اب یہاں نوٹ کیجئے، اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید. یہاں دو شرطیں اللہ نے عائد کی. اجمالاً اس سے پہلے یہ آیا تھا جو دنیا کا طالب ہے ہم اس میں سے اسے دے دیتے ہیں. یہاں دو چیزیں مزید واضح کی گئیں. یہ نہیں کہ جو طالب دنیا ہو اسے ہم ضرور دے دیں گے، نہیں، من نشا، جس کو ہم چاہیں گے دے دیں گے. اور ما نشا لمن نرید، جتنا چاہیں گے دیں گے. ایک شخص کروڑ پتی بننا چاہتا ہے تو اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ کروڑ پتی ضرور بنا دوں گا. اور یہ کہ ایک شخص طالب دنیا بنا رہے، ساری عمر جوتیاں پٹخارتا رہے، ضروری نہیں کہ دنیا اسے مل جائے. ہو سکتا ہے کہ ساری عمر کی محنت اور مشقت کے بعد بھی سوائے حرمان اور یاس کے اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے، پوری کوشش بھی کر لے، تمام توانائیاں بھی خرچ کر دے، تب بھی یہ کہ لمن نرید، جس کو ہم چاہیں گے دیں گے. یہ مطلق وعدہ نہیں ہے کہ جو طالب دنیا ہوگا اسے دنیا ضرور دے دی جائے گی، بلکہ اللہ نے اپنا یہاں اختیار خصوصی محفوظ رکھا. لمن نرید، جسے چاہیں گے دے دیں گے، اور کتنا دیں گے یہ بھی ہماری مشیت کے تابع. ما نشا، جتنا ہم چاہیں گے دیں گے. یہ دو اختیارات اللہ نے محفوظ رکھے ہیں طالب دنیا کے ذمن میں. جو بقیہ آیات میں یہ بات وضاحت کے ساتھ نہیں تھی، یہاں یہ ارتقا پا کر اپنی انتہا کو پہنچ گئی کہ جو طالب دنیا ہے، جو عاجلہ کا طالب بنے، وہ جان لے ہم دے دیں گے اس کو دنیا میں جتنا چاہیں گے اور جسے چاہیں گے. البتہ وہ آخری بات بالکل قطعی ہے، اسی طرح ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم اس کا ٹھکانہ بنا دیں گے جہنم کو، یصلاها مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوگا مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر. اس سے پہلے بات صرف منفی اسلوب میں آئی تھی، فما لہو فی الآخرت من خلاق، فما لہو فی الآخرت من نصیب، آخرت میں اس طالب دنیا کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اسے وہاں کچھ نہیں ملے گا. یہاں بات اپنی منطقی انتہا کو پہنچ گئی کہ صرف یہ نہیں کہ کچھ ملے گا نہیں، بلکہ سزا ملے گی، جہنم میں جھونکا جائے گا. اور یہاں بھی دو چیزوں کا اضافہ کیا، مذموماً، وہ شخص جو مذمت زدہ ہو، اس کے اوپر چارج شیٹ لگا دی جائے، برسر عام اسے رسوا کیا جائے کہ یہ ہے اس کے کرتوت، بظاہر دنیا میں یہ کیا لبادہ اڑے پھرتا تھا، اس کی حقیقت یہ تھی. تو مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر وہ جہنم میں داخل ہوگا، جھونک دیا جائے. اب اس کا تقابل کیجیے، ومن اراد الآخرتا، وہاں کیا تھا، من کانا یرید العاجلتا. یہاں فعل ماضی من اراد الآخرہ، اور یہ بات نوٹ کیجئے کہ عربی زبان میں جہاں فعل ماضی ماضی پر دلالت کرتا ہے، وہاں قطعیت پر دلالت کرتا ہے. یہ فیصلہ کن چیز بات ہونی چاہیے کہ وہ واقعتاً طالب آخرت بن گیا، اس میں کوئی پھر حیث بحث نہ ہو، اس میں جس کو آپ کہتے ہیں شیکینس نہ ہو، بلکہ یکسوئی کے ساتھ، پورے عزم بھی جزم کے ساتھ اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ میرا مطلوب آخرت. من اراد الآخرتا، اب یہاں بھی دیکھیے تقابل، دو شرطیں اور ایڈ کی، وسعا لہا سعیہا، پھر اس کے لیے محنت کی، اس کی سی محنت، محنت بھی چھوٹی موٹی نہیں، جتنی قیمتی شے ہے آخرت، والآخرت خیر وابقا، تو اس کے لیے اتنی ہی محنت ہونی چاہیے. جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں شریک ہو گئے، تو اس سے کام نہیں بنے گا. وسعا لہا سعیہا، محنت کے بغیر نہیں، آخرت کے طالب بنو، یکسو ہو جاؤ نمبر ایک، پھر محنت کرو، اور محنت بھی ایسی جو اس کے شایان شان ہو. سعا لہا سعیہا، اور دوسری شرط، وہو مومنن، یقین رکھتا. یہ یقین جو ہے، جسے بعض احادیث میں کہا گیا ہے ایمانم واحتسابن، من صام رمضان ایمانم واحتسابن غفر له ما تقدم من ذنبه، ایک شخص ایک کام کو کر رہا ہے رسمن، اور ایک شخص جانتا ہے کہ یہ میں آخرت کے اجر و ثواب کے لیے کر رہا ہوں، اللہ سے اجر اور ثواب کا امیدوار بن کر کر رہا ہوں، تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا. تو یہاں بھی لفظ ایمان کا اور اضافہ کیا کہ یہ اس کے ایمان اور یقین پر مبنی ہو وہ سعی اور جہد جو وہ آخرت کے لیے کر رہا ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. تو یہ ہیں وہ لوگ جن کی سعی و جہد سفل ہوگی، نتیجہ خیز ہوگی، جس کی اللہ کے ہاں قدر افزائی ہوگی. یہ مشکورہ جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے شکور ہے، بندہ بھی شکور ہے. یہ الفاظ جو ہے یہ بندوں اور اللہ کے لیے مشترک مستعمل ہے، لیکن بندے کی کیا ہے شکر گزاری؟ کہ اللہ کا احسان مانے. اللہ کا کیا ہے شکر بندوں کے حق میں؟ کہ ان کی محنت کی قدر فرمائے، قدر افزائی کرے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کا کوئی کام کرتا ہے اور آپ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور ایک ہے کہ ناقدری کی، اس نے اپنی سی محنت کی ہے لیکن آپ نے اس کی ناقدری کی، اس ناقدری سے اس کا دل بجھ جاتا ہے. اگر آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، قدر افزائی کریں گے، تو اس کے اندر آگے بڑھنے کا اور داعیہ پیدا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محنت جو ہے اس کو مشکور فرمائے گا، اس کی قدر دانی فرمائے گا، اس کی قدر افزائی فرمائے گا. یہ تقابل ہو گیا مکمل. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. میں نے کل وہ آیت آپ کو سورۃ النجم کی سنائی تھی، لیس للانسان الا ما سعى. اب یہاں جو ہے اس کی تعین کے ساتھ وہ الفاظ یہاں آ گئے. ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی سعی مشکور ہوگی، یہاں اجمال ہے. وہاں تفصیل تھی کہ وہ دھکے دیے جا کر مذمت زدہ ہو کر جہنم میں جھونکا جائے گا، یہاں اجمال ہے. اور میں نے کل عرض کیا تھا بسا اوقات اجمال میں بڑی فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے. جب اللہ قدر افزائی فرمائے تو کیا کہنے ہیں پھر اس کی قسمت کے، کیا کچھ اسے ملے گا. ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال تک وارد ہوا. اب تیسری آیت، دنیا کا معاملہ جو ہے، اللہ کا جو قانون یہاں چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَكُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. اس دنیا میں تو ہم دیے جاتے ہیں، امداد کر رہے ہیں، پہنچائے جا رہے ہیں ان کو بھی ان کو بھی، اے نبی آپ کے رب کی عطا میں سے. اس دنیا میں کوئی کافر ہوگا وہ بھی کھائے گا، اس کے لیے بھی دسترخوان اللہ کی نعمت کا یہاں بچھا ہوا ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صاحب ایمان ہے، اسے کھلنے لگتا ہے کہ نعمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، لیکن یہ ہمارے پیمانے ہیں جو بڑے چھوٹے ہیں. اللہ کا پیمانہ بہت بڑا ہے، جیسا اس کا زمان کا پیمانہ بہت بڑا ہے. اس کا ایک دن ہزار برس کتنا ہے، 50,000 برس کتنا ہے، اتنے ہی اس کے یہ دوسرے پیمانے بھی، وہ ہمارے پیمانوں کے خلاف تول نہیں ہے. اس دنیا کی حد تک تو اس نے، اور میں وہ حدیث کل سنا چکا ہوں کہ جب اس دنیا کی کوئی قدر ہے ہی نہیں اللہ کی نگاہ میں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر اس دنیا و مافیہا کی وقت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، لیکن ہے ہی بالکل بے قدریش ہے، کوئی حقیقت اس کی ہے ہی نہیں. لہذا یہاں اس نے دسترخوان بچھا دیا ہے، کافر بھی کھائے مومن بھی کھائے، بلکہ اہل ایمان پر تو اس کی طرف سے ابتلاء اور آزمائش کا معاملہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. بسا اوقات بھوک جو ہے وہ آزمائش کے طور پر آئے گی اہل ایمان کے لیے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے. باقی کافروں کے لیے یہاں دروازہ جو ہے کھلا ہوا ہے، دسترخوان اللہ کا وسیع ہے. وما کان عطاء ربک محظورا. اس میں میرے نزدیک واللہ عالم اشارہ ہے اسی خیال کے رد کی طرف کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمانوں کو ستا بھی رہا ہے، پھر بھی دنیا میں اس کے لیے عیش ہے، آرام ہے، اللہ نے اس کے لیے جو ہے وسیع دسترخوان کر دیا ہے، تو فرمایا کہ کسی کی سوچ سے، کسی کی چاہت سے اللہ کی اس دسترخوان کا کی جو وسعت ہے اس کو تنگ نہیں کیا جائے گا. وما کان عطاء ربک محظورا, تیرے رب کی عطا ایسی شے نہیں ہے جسے روکا جا سکے. یہ تو دسترخوان جو ہے بڑا وسیع ہے اور پھیلا ہوا ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض, ذرا غور کرو دیکھو ہم نے کیسے دنیا میں, مراد یہاں دنیا ہے اگرچہ لفظ یہاں نہیں ہے, اس دنیا میں بھی دیکھو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. فضیلت مانوی چیزوں میں بھی ہوتی ہے, مادی اشیاء میں بھی ہوتی ہے. کسی کو مال زیادہ دیا, کوئی تنگ دست ہے, کسی کو ذہانت دی زیادہ دی, کوئی غبی ہے, کسی کو خوبصورت بنا دیا ہے, کوئی بدصورت ہے. تو یہ اللہ نے درجات رکھے ہیں, اس دنیا میں بھی درجات ہیں. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا, اور جان لو کہ جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے اس میں جو فرق مراتب ہوگا اس کا تم تصور نہیں کر سکتے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک ادنا درجے کا جنتی اپنے سے بلند تر درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو. یہ فرق و تفاوت ہوگا وہ درجات جنت کے اندر. تو تم یہ وہی پھر میں عرض کروں گا کہ ہمارے پیمانے تو اس دنیا کے ہیں, بڑے محدود پیمانے. کتنا فرق ہو جائے گا, کوئی کروڑ پتی ہے, کوئی بیچارہ قلاش ہے, مفلس ہے, فرق کتنا ہے. لیکن آخرت کے درجات کا جو فرق و تفاوت ہے وہ اس وقت تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے. ولل آخرت اکبر و درجات و اکبر و تفصیل, آخرت جو ہے وہ درجے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت ہی بڑی. تو اللہ تعالی ہم سب کو یکسوئی کے ساتھ, اصل میں اس کا فائدہ یہی ہے کہ آج رات کچھ وقت نکالیے اور اپنا جائزہ لیجئے, درو بینی کیجئے, انٹروسپیکشن جسے آپ کہتے ہیں, اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ واقعہ ہے کیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ دین کا یہ سارا معاملہ ہم نے بس بعض وقتی سے محرکات کے تحت کچھ کر لیا ہے, لیکن دل میں دنیا ہی بسی ہوئی ہے, قدر و منزلت دنیا ہی کی ہے, ہماری نگاہوں میں وقت جو ہے وہ دنیا کی آسائشوں اور نعمتوں ہی کی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں متنبہ ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ شعوری طور پر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم طالب آخرہ ہیں, طالب دنیا نہیں. دنیا میں سے اللہ جتنا دے دے اس کا شکر ادا کریں گے, وہ اس کا فضل ہے, اس کی دین ہے. عطا ربک وما کان عطا ربک محظورا, لیکن طالب میں دنیا کا نہیں آخرت کا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.
وأصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا صدق الله العظيم.
پچھلے دو دنوں میں ایمان بالآخرت کے بارے میں یہ بات تو میں نے ایک سے زائد بار عرض کی ہے کہ انسان کے عملی رویے پر، اس کے کردار پر، اس کی روش پر، اس کے اخلاق پر سب سے زیادہ گہرا اثر جو مترتب ہوتا ہے وہ آخرت پر ایمان اور یقین کا ہے. آج جس آیت کو میں نے گفتگو کا عنوان بنایا ہے اس میں ایک اور حقیقت سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا قرآن مجید کی ہدایت سے محروم ہونے کا بھی سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہ رکھے. جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں، یہاں مراد ہے قرآن پڑھ کر دوسروں کو سنانا، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے مابین جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پردہ کے جو نظر نہیں آتا وہ حائل کر دیتے. وجعلنا على قلوبهم اكنه، اور ہم ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں، ان يفقهوا، کہ وہ اسے سمجھنے ہی نہ پائیں، وفي اذانهم وقرا، اور ان کے کانوں میں ثقل اور بوجھ پیدا کر دیتے ہیں. یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاته، جو اپنا بنیادی فرض منصبی ہے، جب وہ ادا فرماتے تھے، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اصل مرکز و محور جو ہے وہ قرآن حکیم تھا. اب یہ جو حضور کی دعوت کے راستے کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے کہ آخرت پر انسان کا یقین نہ ہو. جب آخرت پر یقین نہیں تو لاوبالیانہ پن پیدا ہو جائے گا، بے پرواہی ہوگی، پھر کاہے کو انسان متوجہ ہوگا، کاہے کو غور سے سنے گا. تو فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جب آپ قرآن ان کو سناتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں، ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیتے ہیں کہ نہ سن سکے نہ سمجھ سکے، اور وہ قرآن مجید کی ہدایت سے محروم رہ جائیں. تو معلوم یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ انسان کے عمل پر، کردار پر، اس کے رویے پر سب سے گہرا اثر مترتب ہوتا ہے ایمان بالآخرہ کا، بلکہ یہ کہ اس ایمان بالآخرہ کا جو فقدان ہے وہ انسان کو قرآن ایسی دولت اور جو ذریعہ ہدایت ہے اس سے، اس کی اثر پذیری سے محروم ہو جاتا ہے. اب آج در حقیقت یہ تو صرف عنوان تھا میری گفتگو کا، میں اب ذرا تفصیل سے کوشش کروں گا کہ ایک مضمون کی تکمیل ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان سے محرومی کے کیا درجے ہیں اور کیا کیا اس کی صورتیں ہیں. تین بنیادی درجے یا تین بنیادی صورتیں اپنے ذہن میں رکھیے. ایک یہ کہ سرے سے انکار ہو، جسے آپ پنجابی میں کہیں گے چٹا انکار، کھلا انکار، صاف انکار، کوئی آخرت واخرت نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، بعد سے بعد الموت کو ہم تسلیم نہیں کرتے. دوسرا درجہ ہے نہ اقرار نہ انکار، یا اقرار مال انکار، یا انکار مال اقرار، یہ بین بین کسی کیفیت ہے کہ صاف جواب بھی نہیں، صاف انکار بھی نہیں، لیکن تصدیق قلبی بھی نہیں، دل کا ٹھکنا بھی نہیں. اور تیسری جو سب سے زیادہ خطرناک صورت ہے، جو میرے اور آپ کے لیے جو ہے بہت اہم ہے کہ اسے ہم پہچانیں، وہ ہے انکار مال اقرار، کہ بظاہر مان رہے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مان رہے، یا یوں کہیں گے کہ ان اقرار نما انکار، کہ بظاہر یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں انکاری ہے. یہ تین صورتیں جو ہیں ان کو ذہن میں رکھ لیں. تو پہلی دو صورتوں کے بارے میں میں کوشش کروں گا کہ آج بات پوری ہو جائے. یہ جس کو میں نے چٹا انکار کہا ہے، صاف انکار، صریح انکار، اس کے ضمن میں قرآن مجید میں ہمیں دو انداز ملتے ہیں. زیادہ تر سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ استبعاد کا اظہار کرتے تھے لوگ، کیسے ہوگا، یہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَفِرًا اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقْ، جب تمہارا ریزہ ریزہ ہو جائے گا. آپ پرانی قبر کوئی کھود لیجئے، کیا نظر آئے گا؟ کوئی گلی سڑی ہڈیاں نظر آئیں گی، باقی جو انسان کا گوشت ہے وہ تو کہیں اس کا وجود نظر نہیں آئے گا، وہ ریزہ ریزہ ہو کر مل گیا، مٹی کے اندر مل گیا. تو اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، جبکہ ہم ہڈیاں بن جائیں گے گلی سڑی، تو کیا اس کے بعد بھی امکان ہے کہ جمع کر لیا جائے، پھر دوبارہ ہمیں اٹھا لیا جائے؟ ہے ہاتھ ہے ہاتھ لما توعدون، یہ ہونے والی بات نہیں ہے، یہ تو ایک بڑی ہی انہونی سی بات ہے. اس کا جب آپ تجزیہ کریں گے، سب سے کثرت سے یہی بات قرآن مجید میں آئی ہے. تو یہاں ایک بات امپلائڈ ہے، مزمر ہے، کہ وہ مثبت انداز میں ایمان بالآخرت کی دلیل کی نفی نہیں کر رہے، اس کے وقوع کو سمجھ رہے ہیں کہ ناممکن ہے، یہ ہو کیسے ہوگا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جب اس کا جواب دیتا ہے تو صرف اللہ کی صفت قدرت کو نمایاں کرتا ہے، کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو سوچو کہ قادر مطلق اللہ کو مانتے ہو یا عاجز اور لاچار اللہ کو مانتے ہو. اگر ایک قادر مطلق خدا کو مانتے ہو تو پھر تمہارا استبعاد جو ہے منطقی طور پر ختم ہو گیا، جبکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے پیدا کر دینا. اسی کے لیے شواہد لاتا ہے قرآن کہ تم دیکھتے نہیں زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، پھر بارش اللہ برساتا ہے زمین میں، پھر زندگی ہی زندگی، مگر اب زندگی ہی زندگی ہے معجزن ساقی، اس کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے. تم دیکھتے نہیں کہ تمہاری حیثیت کیا تھی، تم کیا تھے، پانی کی ایک بوند، گندے پانی کی بوند، لم یکن شیئا مذکورا، اس کا تذکرہ بھی انسان پسند نہیں کرتا. تو جس نے وہاں سے وہاں تک تمہیں بنایا ہے، اس گندے پانی کی بوند سے ایک مکمل انسان بنا کر کھڑا کر دیا، الیسا ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دے؟ تو یہ چیز تو ہے قرآن مجید کا بہت نمایاں مضمون، بہت بکثرت آیا ہے. لیکن صاف انکار کا یوں اب میں کہہ رہا ہوں بات واضح کرنے کے لیے، ایک مثبت انداز بھی ہے کہ فلسفے کی حیثیت سے یہ بات کہی گئی کہ نہیں، زندگی بس یہی زندگی ہے، ہم کسی اور زندگی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ چیز جو ہے قرآن مجید میں، جو میں نے کل عرض کی تھی بات، کہ ہر مضمون جو ہے وہ مختلف مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ تدریجی ارتقا کرتے ہوئے وہ اپنے نقطۂ عروج کو اور کلائمیکس کو پہنچتا ہے. میں اس کی ایک مثال جو ہے آج آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. یہ مضمون مثلاً سورہ انعام میں آیا ہے آیت نمبر 29 میں، وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. اب یہ ہے انکار، بڑی یعنی مثبت انداز میں انکار، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہے مگر ہماری یہی دنیا کی زندگی، اور ہم ہرگز دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں. یہ انکار کا وہ انداز ہے کہ جس میں سری انکار ہے، استبعاد کے انداز سے نہیں، اس پہلو سے نہیں کہ یہ ہونا مشکل ہے کیسے ہوگا، بلکہ یہ کہ صاف انکار ہے کہ ہے ہی نہیں کوئی اور زندگی، گویا کہ یہ ان کا باقاعدہ ایک فلسفہ بن گیا، یہ ان کا ایک نظریہ ہے، یہ ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے، یوں ہم کہہ سکتے ہیں. اب اس سے ذرا آگے یہ مضمون ارتقائی شکل میں آپ کو ملے گا سورہ مومنون کی آیت نمبر 37 میں، ان کا قول نقل ہوا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہاں تک کے الفاظ تو وہی ہیں، اس کے بعد ایک ٹکڑا آیا، نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، اول و آخر وہی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، یہ ہے سورہ انعام. سورہ مومنون میں درمیان میں ایک ٹکڑا بڑھ گیا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین. اب یہاں اس فلسفے میں اضافہ ہو گیا ہے، وہ اضافہ کیا ہے، ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں، اس میں صرف آخرت کا انکار نہیں ہے، خدا کا بھی انکار ہے کہ ہمیں جلانے اور مارنے والی کوئی اور ہستی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں. نہ صرف آخرت کا انکار بلکہ کسی ایسی ہستی کا بھی انکار کہ جو جلانے والی ہو اور مارنے والی ہو، جس کے پیدا کرنے سے ہم پیدا ہوئے ہوں، جس کے زندہ رکھنے سے ہم زندہ ہوں، جس کے مارنے سے ہم مرے، نہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. بظاہر صریح نہیں ہے، لیکن نموت و نحیا اس میں اس فعل کی نسبت اپنی طرف ہے، ہم خود زندہ رہتے ہیں خود مرتے ہیں. جبکہ صحیح ایمان کیا ہے؟ یحیی و یمیت، یہ سورہ حدید کے ابتدا میں اور بہت سے مقامات پر، وہ زندہ رکھتا ہے وہ مارتا ہے. اس زندگی اور موت کی نسبت ہماری طرف نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت اللہ کا فعل ہے، وہ زندہ رکھتا ہے اور وہ مارتا ہے. اس ایمان باللہ کی نفی کے طور پر یہاں یہ آیا نموت و نحیا، ہم خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں. اب جو اس کا کلائمیکس ہے، جو اس کا ثروت السلام ہے قرآن مجید میں، وہ ہے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 34. یہاں اب یہ پورے فلسفہ دہریت کی شکل میں آیا، جسے آپ دہریت کہتے ہیں، جس میں خدا کا انکار بھی ہے، آخرت کا انکار بھی ہے، روح کا انکار بھی ہے، ہر شے کا انکار ہے، خالص میٹیریلزم، خالص جو ہے انسان کا مادہ پرستانہ جو فلسفہ ہے، جو اس دور کا سب سے زیادہ عام فلسفہ ہے، ذہنوں میں جس کی جڑیں جو ہے وہ بڑی گہرائی میں اتری ہوئی ہیں. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، اور وہ یہ کہتے ہیں یا انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہے ہماری بس مگر یہ دنیا ہی کی زندگی، اس کے سوا کوئی زندگی نہیں. پھر اضافہ نموت و نحیا، جو اضافہ ہوا تھا سورہ مومنون کی آیت میں، خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں. اب یہاں سوال پیدا ہوا، پھر مارتا کون ہے؟ کیا شے ہے جس سے موت آتی ہے؟ کون مرنا چاہے گا؟ اگر یہ ہمارا ہی اختیار ہے تو ہم تو جینا ہی چاہیں گے. یمد احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اس کی عمر جو ہے ہزار برس ہو جائے. تو اب یہاں وہ جو دل کا چور تھا کہ کوئی شے تو ہے جو انسان کو مرنے پر مجبور کرتی ہے، چاہے وہ مرتا خود ہو لیکن مرنے کو کوئی تیار نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی شے مارنے والی ہے. اگر وہ خدا نہیں تو پھر کون سی شے ہے؟ اب اس کا اس بات کر کے فلسفے کو مکمل کر دیا، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر یہ گردش زمانہ، گردش روزگار، گردش فلک اسے کہہ لیں. یہ ہے وہ دہریت کہ یہاں آ کر اب خدا کا انکار اور آخرت دونوں کا سری انکار ہو گیا. اور یہ گویا کہ قرآن مجید میں یہ آیہ مبارکہ اس اعتبار سے اہم ترین آیات میں شمار کیے جانے کے قابل ہے کہ جو فلسفہ دہریت ہے اس کو یہاں نہایت جامعیت کے ساتھ ایک آیت کے اندر اللہ نے سبو کر پیش کر دیا. واقعہ ایک دوسرا ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ دہریت یا خدا کا انکار یا آخرت کا انکار یا میٹیریلزم اور لاجیکل پازیٹیوزم اور بے شمار ازموں کے نام سے جو ہمیں مروب کیا جاتا ہے، تو یہ فلسفہ کوئی آج ہی کا نہیں ہے. نزول قرآن کے وقت بھی اگرچہ کم لوگ تھے، آٹے میں نمک کے برابر، اکثر و بیشتر لوگ وہی تھے جو یا استبعاد کے اعتبار سے انکار کرتے تھے، اور یا وہ ان کا اقرار اور انکار کے مابین ایک کیفیت تھی، یا یہ کہ اقرار کے ساتھ انکار تھا جس پر کہ گفتگو ابھی بعد میں ہوگی. لیکن یہ کہ چاہے معدود چند لوگ ہوں، چاہے وہ اقل القلیل ہو، لیکن یہ کہ اس فلسفے کے ماننے والے اور اس فلسفے کا باقاعدہ اپنے نظریے کے اعتبار سے اعلان کرنے والے لوگ نزول قرآن کے وقت بھی موجود تھے. تو یہ تو ہوا، یہ دو شکلیں ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، کہ جو آخرت کے صاف اور صریح انکار، یا پنجابی میں اسے کہیں گے چٹے انکار کی دو صورتیں. اب دوسری شکل وہ ہے کہ اقرار اور انکار کے بین بین، نہ اقرار نہ انکار، یا کچھ اقرار کچھ انکار. اس کی بھی دو شکلیں قرآن مجید میں سامنے آئی ہیں. ایک وہ شکل ہے کہ جو انکار سے قریب تر ہے، ایک وہ شکل ہے جو اقرار سے قریب تر ہے. یہ دونوں جو ہیں درمیانی شکلیں، ان کو علیحدہ علیحدہ سمجھیں. جو انکار سے قریب تر ہے وہ یہ ہے، سورہ کہف میں ایک شخص کا، اور وہ شخص اصل میں مادہ پرست ہے، وہ تو پورے رکوع کی گفتگو کبھی ہوگی تو میں اس کا تجزیہ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مادہ پرستی جو اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے، اس کو سورہ کہف کے اس رکوع میں، غالباً چھٹا رکوع ہے یا پانچواں رکوع ہے، پانچواں رکوع ہے، اس میں اس کی پوری بحث آئی. وہاں اس کا قول آیا اس شخص کا، وَمَا ظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. پہلی بات جو اس نے کہی وہ، میرا تو یہ خیال نہیں ہے کہ کوئی قیامت ویامت ہونے والی ہے، یہ ڈھکوسلا معلوم ہوتا ہے مجھے. لیکن وہ اس پر جازم نہیں ہے، بہت قوت سے نفی نہیں کر رہا، ظن کا لفظ استعمال کر رہا، وَمَا ظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا تو گمان نہیں ہے یہ کہ قیامت کوئی ہوگی واقع ہوگی اور کوئی جزا و سزا ہوگی حساب کتاب ہوگا. قیامت میرے نزدیک کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو میں واضح طور پر تسلیم کروں. لیکن وہ انکار نہیں کر رہا بلکہ کہہ رہا والا اردو الا ربی, اگر بالفرض ایسا ہوا ہی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو مجھے وہاں بہت بہتر ملے گا معاملہ, دنیا میں جو کچھ مجھے نعمتیں دی ہیں میرے رب نے وہ مجھے وہاں ملے گی. اس سے دو باتیں ثابت ہو گئیں, رب کا منکر نہیں ہے, رب کو مان رہا ہے, یہ وہ دہریت نہیں ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے, رب کو مانتا ہے. اور لئن رددت الى ربی میں یہ بات بھی موجود ہے کہ صاف وہ بڑا عزم بالجزم کے ساتھ انکار بھی نہیں کر رہا, لیکن یہ کہتا کچھ گمان میرا دل ٹھکتا نہیں اس بات پر, میرا نہیں خیال کہ قیامت ہونے والی ہے, لیکن اگر ہوئی تو بھی میں کوئی گھاٹے میں نہیں ہوں گا. اس پر گفتگو اگلے تیسرے جو عنوان ہے اس کے ذیل میں بھی ہوگی, اس وقت صرف اسی کو ذیل میں رکھیے کہ وما اظن الساعۃ قائمۃ ولئن رددت الى ربی, میرا نہیں خیال کہ قیامت ہوگی, اور اگر ہوئی تو یہ ہے کہ یہ شکل ہوگی. یہ ہے گویا کہ ایک ایسا گمان کہ جو انکار سے قریب تر ہے, ایک گمان وہ ہے جو اقرار سے قریب تر ہے, وہ ہے کہ جو سورہ جاسیہ ہی کی آیت نمبر 32 میں آیا ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی سورہ کہف کی آیت, وہ آیت نمبر 36 ہے. آیت نمبر 32 سورہ جاسیہ ہے, ما ندری بسا, ہم نہیں جانتے یہ قیامت کیا ہے, ان نظن الا ظنن, اگرچہ ہمیں گمان سا تو ہوتا ہے کہ جو تم بات کہہ رہے ہو دل کو لگتی ہے, آخر نیکی کا بدلہ جزا کی شکل میں ملنا چاہیے, بدی کا بدلہ سزا کی صورت میں ملنا چاہیے, تمہاری بات جو ہے وہ تو ہے سولہ آنے درست, یعنی جو اس کا مثبت دلیل کا معاملہ ہے قیام آخرت اور وقوع قیامت کے ضمن میں اس کو وہ رد نہیں کر رہے, لیکن کہہ کیا رہے ہیں, ان نظن الا ظنن وما نحن بمستيقنين, کچھ گمان سا تو ہوتا ہے, سوچتے تو ہیں ہم کہ شاید ایسا ہو, لیکن یہ کہ اس پر یقین نہیں ہوتا, دل نہیں ٹھکتا. برا نہ مانے تو ہم میں سے اکثر اگر اپنے غریبانوں میں جھانکیں تو ہمارے ایمان بالآخرت کا معاملہ اس سے آگے نہیں, گمان سا ہوتا ہے, اتنی مرتبہ قرآن میں پڑھا ہے, مولوی لوگ اتنا کہتے ہیں, احادیث میں اتنا ذکر ہے, تو کچھ گمان تو ہے. اور یہ ظن کا لفظ جو ہے عربی میں صرف گمان کے لیے نہیں آتا, اس کے اندر بہت سے مدارج ہیں, یقین تک بھی اس کا استعمال جو ہے آ جاتا ہے, یظنون انہم ملاقو ربہم, وہاں جو ہے اس کا معنی جو ہے صرف گمان کے نہیں ہے, یقین کے بھی. تو کہتے تو ہیں ان نظن الا ظنن, ہے تو بھائی خیال تو ہے, قرآن میں لکھا ہے, یا یہ کہ دلیل تو وزنی ہے, بات جو ہے وہ بڑی منطقی ہے کہ کچھ بدلہ ہونا چاہیے, آخر انسان جو ہے ایحسب الانسان و یترک سدا, ایسے تو نہیں چھوٹ جانا چاہیے کہ ظلم بھی کرے, خون بھی چوسے, حرام خوریاں بھی کرے اور پھر یہ کہ اس کا کوئی محاسبہ بھی نہ ہو. اور ایک شخص ہے جو نیکی کے لیے اپنی پوری توانائیاں لگا دے, جس کی سب سے مکمل اور اکمل مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے کیا حاصل کیا, اپنی اولاد کے لیے کیا حاصل کیا, اپنے گھر والوں کو محروم رکھا ہے, اختیاری فقر اپنا اپنے گھر والوں پر جبرن نافذ کیا, یہ ذہن میں رکھیے. اس لیے کہ جو واقعہ ایلا ہے وہ تو یہ ہے کہ ازواج مطہرات نے تو کہا تھا کہ ہمارا کچھ نان نفقہ بڑھنا چاہیے, لیکن حضور نے صاحب کہہ دیا کہ میرا جو اختیاری فقر ہے اگر تم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, تعالی نہ امتعکل نہ موسر رکل نہ سران جمیلا, آؤ پھر میرے گھر نہیں رہ سکتی, پھر میں تمہیں دنیا دے دلا کر مال و اسباب دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دوں. تو ایک درجے میں یہ جبر ہے کہ اگر میرے گھر میں رہنا ہے تو میرے اختیاری فقر کو تمہیں بھی قبول کرنا. تو یوں سمجھیے کہ حضور نے اپنی تمام تر صلاحیتوں سے دنیا میں اپنے لیے کیا حاصل کیا. اب اگر آخرت نہیں بالفرض تو اس کا مطلب ہے سب سے گھاٹے میں تو محمد رہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ دنیا میں بھی کچھ نہ حاصل کیا اور آخرت میں بھی کچھ نہ ملا, معاذ اللہ. یہ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی درجے میں بھی یہ گمان ہمارے دل میں پیدا ہو. تو دلیل عقلی تو بڑی قوی ہے, مانتے ہیں ہم, لیکن یہ ہے کہ وما نحن بمستيقنين, دل ٹھکتا نہیں, یقین کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. اور یہ جان لیجئے آخرت پر جب تک یقین نہ ہو عمل پر اس کا اثر نہیں قائم ہوگا, اس لیے کہ دنیا نقد ہے، یہ دنیا کا قاعدہ ہے، لو نقد نہ تیرا ادھار، اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے. نقد کو چھوڑنے کے لیے آدمی اسی وقت تیار ہوگا جبکہ ادھار پر اس کا یقین قائم ہو جائے. اگر یقین نہیں، اس میں وہ ڈھل مل یقین اگر ہے، تو پھر وہ نقد کا نقصان کبھی گوارا نہیں کرے گا. لہذا آخرت کا محض اقرار یا ادنا درجے کا ظن جو ہے وہ عمل پر اثر انداز نہیں ہوگا، عمل پر اثر انداز ہوگا اگر آخرت کا یقین ہو. لہذا یہاں بھی اگرچہ ان نظن و الا ظنن میں کچھ نہ کچھ اثبات ہے آخرت کا، لیکن یہ وہ اثبات نہیں ہے کہ جو عمل اور اخلاق کے اوپر کوئی مؤثر جو ہے نتائج اس میں مترتب کر سکے. تو یہ دو درجے میں نے آج بات ختم کر لی، ایک ہے آخرت کا صاف اور واضح انکار، اس کی بھی دو شکلیں، اور ایک ہے اقرار مال انکار یا اقرار اور انکار کے بین بین. نتیجہ تو اس کا انکار ہی نکلے گا، عمل کے اعتبار سے تو جو اس کے نتائج نکلیں گے وہ وہی ہیں جو انکار کے ہیں. اس کی بھی دو شکلیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں آخرت پر سچا اور حقیقی یقین عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يؤمنون بما أنزل إليك من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم ربنا اجعلنا منهم.
آخرت کی جو اہمیت ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور کل ہم نے ایمان آخرت سے انکار یا آخرت کے انکار کی جو مختلف شکلیں ہیں ان میں سے دو کو سمجھنے کی کوشش کی. سورہ بقرہ کی ان ابتدائی آیات میں خاص اشارہ ہے صرف ایک دس کی تبدیلی سے کہ جملہ ایمانیات میں سے ایمان بالآخرت ہے اس کی خصوصی اہمیت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان بالغیب کے وجود میں سندی نے یؤمنون بالغیب لفظ ایمان استعمال ہوا، ایمان بالرسالت کے جمن میں پھر وہی لفظ ایمان آیا، لیکن آخرت کے ذمن میں جب سے یقین کا استعمال کیا گیا اس لیے کہ واقعی کہ آخرت پر جب تک یقین ہوتے ہیں، اگر وہ صرف ایک گمان کے درجے میں ہے تو اس کا انسان کے عمل پر کوئی اثر مترتب نہیں ہوتا، بلکہ اس میدان میں خاص طور پر یقین میں اب یہ کر چکا ہوں آپ سے کہ آخرت سے انحراف یا آخرت کے انحراف کی ایک شکل یہ ہے کھلا کھلا انکار، صاف انکار، چپٹا انکار. اس کی دو مطلب میں بیان کر چکا ہوں. ایک تو جو قرآن مجید میں کثرت آئی ہے اس میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا قول ہے کہ جو خدا کے ممکن نہیں تھے، صرف آخرت کے ذمن میں اس شک کو شبہ کا اظہار کرتے تھے کہ کیسے ہوگا، جب ہم دل سڑ جائیں گے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی دل سڑ جائیں گی تو کیسے ہوں گے، یہ ہماری سمجھ سے بات ہے. لہذا ان کے ذمن میں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت سے استدلال کر کے ان کے اس شبہ کا اظہار کیا. دوسرا معاملہ ہے فلسفے کی حیثیت سے انکار آخر بمانا یہ جو فلسفہ ہے یہ اپنی انتہا سے پہنچا ہوا نظر آتا ہے سورہ جاثیہ میں، کہ جہاں پورا فلسفہ دہلیت جو ہے اپنی کاری شکل میں قائم ہوتی ہے. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یحیینا الا الدهر.
اس میں در حقیقت صرف آخرت کا انکار نہیں ہے، اللہ کا بھی انکار ہے، اور ان دونوں کا انکار کر کے تحریت کا اس بات کیا ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ جو اس دور میں سب سے زیادہ ذہنوں میں اپنی گہری جڑ لگا ہے۔ دوسری شکل آخرت سے انحراف کی کیا ہے؟ کہ کچھ یقین نہیں آتا، کچھ خیال تھا وہ ہوتا لیکن دل چھوٹتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اگر دل نہیں ٹوٹتا اور یقین نہیں آتا تو پھر عمل تو نہیں ہوگا جو انکار آخرت کا نتیجہ ہوگا، اس لیے کہ عمل کا اثر مرتب ہو سکتا ہے آخرت کی نتیجہ۔ اس کے بھی دو نتیجے میں نظر کرتی ہوں، ایک انکار سے زیادہ طریقہ ہے جس کا سورہ کہف کا ذکر ہے، وما هم بخارجین من النار ولئن قلتم ان ربنا لإذن لخير منها مقلبا۔ میں جو سمجھتا کہ یہاں پر قیامت کوئی ہونے والی ہے وہ ڈھکوسلا کا معلوم ہوتا ہے مجھے، اور بھی فرض جو کہیے کہ بفرض محال جسے ہم کہتے ہیں، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا نہیں گیا تو مجھے جو کچھ یہاں اس نے دیا اس سے بھی زیادہ دیا۔ یہ ہے انکار سے بہت قریب، لیکن وہ صحیح انکار نہیں ہے، ہم نہیں معلوم صاحب بھی ایک درجے میں امکانی حد تک فرض کرنے کے درجے میں اس کا اس بات کیا۔ ایک دوسرا درجہ ہے اس میں ذرا نسبت انکار سے قریب، ان لوگوں کو انکار سن بما نقل و مستحقین، کچھ گمان سا ہوتا ہے شاید وہ بات کچھ بدنی نظر آتی ہے، نیکی کا بدلہ جگہ کے شکل میں ملنا چاہیے، عقل تسلیم کرتی ہے، دل کہتا ہے کہ ہونا چاہیے اور بدی کا کی سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ کہ دل نہیں چھوٹتا، یقین تھا نہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے غریبانوں میں جاتے ہیں تو نظر آئے گا کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر کا ایمان بن آخرہ اس سے آگے نہیں ہے۔ اب آج میں آ رہا ہوں تیسری صورت جو سب سے زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے، یہ صورت کیا ہے؟ انکار مار کے خلاف یا اقرار نمر انکار، مانتے ہیں کہ آفت ہوگی، پاس بادل موت ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی سب، لیکن اب یہ لیکن جو ہے اس کی تین شکلیں ذہن میں رکھیے، پھر اچھی طرح، اور ہر صورت کی پھر دو دو شکلیں ہیں تو چھ باتیں آج سمجھ لیں۔ پہلا لیکن کیا ہے؟ لیکن وہاں ہمارے سفارشی موجود ہیں، ہمیں وہاں بچانے والے ہیں، ہمارے مددگار ہیں۔ معلوم ہوا کہ اب یہ اگر تصور ہے تو پھر وہ آخرت کا ماننا نہ ماننا برابر ہو گیا۔ ہندی کی ایک کہاوت ہے سیاح بھائی کوتوال پہ ڈر کس کا، اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہو کہ کوئی بچانے والا ہے، کوئی بڑا چودھری ہے جو مجھے چھڑا لے گا، تو یہ پولیس کا کھانے کا ساتھ اور بزرگ کے کوئی پچھان جاتا ہے، پولیس بھی ہے، تھانہ بھی ہے، عدالت بھی ہے، لیکن میرے حمایتی ہیں اور بڑے تگڑے ہیں، وہ مجھے چھڑوا سکتے ہیں بڑے زور حالت۔ یہ ہے وہ بنیادی نظریہ کہ جو آخرت کے ماننے کو نہ ماننا بنا دیتا ہے، اس کا کوئی اثر نہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ زیرو سے جو رقم ضرب کھائے گی زیرو ہو جائے، جہاں یہ تصور ہوگا وہاں وہ ایمان بالآخرت زیرو کو ترجیح ہو جائے۔ اب اس کی دو شکلیں، ایک شکل تو ان لوگوں میں پیدا ہوئی کہ جو کھلم کھلا مشرک تھے، جنہوں نے اپنے کچھ معبود گھڑ لیے تھے، ان کے اپنے ذہن کی پیداوار، اکثر و بیشتر تو یہ در حقیقت ایمان کی ملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، دیویاں دیوتا، ان کا جو تصور ہے حقیقت سے وہ ایمان کی ملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، آلیہ ہمارے جن کو مانا جاتا تھا، خدا کی بیٹیاں مان کر فرشتوں کو ان کی مورتیاں بنانی تھی۔ اب بار آگے تو وہ کھلا کھلا مشرکین کا ذکر ہے، ان کا کہنا کیا تھا؟ اللہ شفا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارش ہیں، ہم اس لیے ان کو پوچھتے ہیں، ان کی دنڈوت کرتے ہیں، ان کی خوشامدیں کرتے ہیں، ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تاکہ یہ ہم سے خوش ہوں، یہ خوش ہوں گے خدا کے ہاتھ سے ہمیں بچا لیں گے۔ اب یہ ہے وہ تصور کے جو کھلا کھلا مشرکین ہیں، لیکن بیماری کوئی ہے، فساد خون جو ہے آپ کو معلوم ہے، وہ کبھی ضرور کرتا ہے کہ تھوڑا ادھر نکل آیا، کبھی وہ تھوڑا ادھر نکل آیا، اصل سبب جو ہے وہ تو فساد خون ہے۔ تو تو اصل سے وہ یہ ہے کہ ہے آخرت لیکن ہمارے مددگار ہمارے سفارشی ہمارے بچانے والے ہیں. جو لوگ نبیوں کو ماننے والے ہیں ان کے ہر کے عقیدہ آتا ہے شفا میں مانگنا, اور یا اللہ انبیاء ان کی شفاعت, شفاعت حقہ اور شفاعت باطلہ کے درمیان بہت ہی باریک سا ایک سمجھیے کہ فرق ہے. ذرا اللہ کی ضرورت کو شفا آتی ہے. اگر تمہیں تصور ہو کہ شفاعت ہوگی لیکن اول تو وہی کر سکے گا جس سے اللہ اجازت ہے, اور اسی کے حق میں کرے گا جس کے حق میں اللہ کی کسی اجازت ہو جاتی ہے. اور یہ شفاعت اللہ کے فیصلے کو بدلوانے والی نہیں, کسی کا زور نہیں لے کے وہ اپنی قوت سے یا اپنے دل پر اللہ کے فیصلے کے آڑے ہو جائے, تو اس طرح کی شفاعت صحیح. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کوئی شراب کو جو ہم کہتے ہیں اپنے یہاں پروربیل انداز میں کہ وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک راستہ ہے, تو شفاعت حق اور شفاعت بالغ کا درمیان وہ بال جیسا باریک راستہ ہے کہ اس پر چلنا آسان نہیں ہے. ذرا سا انسان کا قدم جو ہے جگمگاتا ہے وہ شفاعت بادلہ کے اندر جا گرتا ہے, اور پھر وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے جو مشرکین کے معبودوں کی ہے, وہی اولیاء اللہ انبیاء اور صالحین ورثیا جو بھی ہیں ان کے بارے میں بالکل اسی قسم کے تصورات جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں کرنا. جب وہ ہو جائے گی تو آخرت کا ماننا نہ ماننا برابر ہو گیا, وہی زیرو سے رکھا. تو یہ تو پہلی شکل ہوئی کہ ہے آخرت لیکن یہ دوسرا لیکن کیا ہے؟ دوسرا لیکن یہ ہے کہ کسی نسب یا نسبت کی بنیاد پر اپنے بارے میں یہ گمان کہ ہم تو بخشے بخشا ہیں, ہم سے حساب کتاب نہیں ہوتا, ہونا ضرور ہے لیکن ہم سے نہیں. ہم سے ہوا بھی تو صرف دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے, دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے, یا صرف قانون کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے. باقی کہ ہم تو بخشے بخشائے, کیوں بخشے بخشائے؟ اس کی بنیادیں دو, ایک تو کسی نسبت و نسب کی بنیاد, ہم ابراہیم کی اولاد ہے اس کی نسل ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے تو خلیل اللہ کی اولاد ابراہیم اولاد اللہ باؤ ہوں, پھر ہم اس کے بڑے چہیتے ہیں لاڈلے ہیں اس کی اولاد کے بنے, لہذا ہم تو بخشے بخشائے. لن تمثل اللہ الا ایام معدودات, اور لن تمثل اللہ الا ایام معدودات, ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن, صرف لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ لو جی یہ تو بڑی جاری داری ہو گئی, صرف یہ کہنے کے لیے, باقی یہ کہ آپ ہمیں نہیں چھو سکتی, اور ہم ہمارے لیے یہ نہیں ہے, سارا کچھ دوسروں کے لیے. یہود میں یہ عقیدہ بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے, چنانچہ وہ اپنے نسل کی بنیاد پر اپنے آپ کو ٹوٹل پیپل آف دی لارڈ سمجھے کہ ہم تو خدا کے بڑے پسندیدہ اور متمم لوگ ہیں, اور باقی جو غیر یہودی ہیں غیر اسرائیلی وہ جین ٹائل ہیں, وہ سب گھٹیا مخلوق ہیں, وہ درحقیقت تک انسان کہلانے کے لیے آتا, ان کے ساتھ ہوگا جو ہوگا وہ جنگل میں پڑیں گے اور ہمیشہ رہیں گے, باقی ہمارا یہ معاملہ ہے. اب یہ کارکن کی بنیاد پر ہے, یہ نسل کی بنیاد پر, اسی طریقے سے نسبت کی بنیاد پر, گروہی نسبت, ہم فلاں کی امت میں ہیں, امت مرحومہ جو کچھ بھی ہے, شرابی ہے رانی ہے, لیکن تیرے محبوب کی امت میں. اب یہ لیکن بہت بڑا دیتے ہیں, یہ پھر اس پورے عقیدے کو وہ صفر سے کر دیتے ہیں, پھر وہ ساری باتیں مانیں گے کہ میزان عمل بھی ہے حق ہے, اور جزا و سزا بھی حق ہے, اور بات بات موت بھی حق ہے, اور سب کچھ حق ہے, لیکن وہ لیکن کی زیرو پہ یہاں بھی کی جو آ گئی کہ ہم تو ہمارا خاص قانون ہے, ہمارا خاص نسبت ہے, یہ دونوں ہی نسبت ہے در حقیقت کہ جس کی قرآن مجید میں نفی کی گئی ہے, جسے کچھ لوگوں نے ایمان بالنبوت و رسالت کی نفی پر محمول کر دیا ہے. یہ جو قرآن مجید میں مضمون آیا ہے مستر سورہ بقرہ میں بھی آٹھ رکوع کی پہلی آیت ہے, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابرین من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اس میں نفی اسی گروہی نسبت کی ہے کہ گروہی نسبت کی بنیاد پر وہاں فیصلے نہیں ہوئے, یہ فلاں امت ہے بے دعوت کی, یہ فلاں کے ماننے والے ہیں سب کو ضرور ہو سکتا نہیں. ہر شخص جو ہے اللہ کے عدالت میں فرد کی حیثیت سے پیش ہوگا. وہ کل جو ہوں آتی ہے محبت سے آپ کے پڑھنا اپنا ایمان اور اپنا عمل یہ چیزیں جو فیصلہ ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ فلاں کے ساتھ ہماری نسبت تھی, فلاں کے ہم امت میں تھے یا فلاں کے گروہ میں تھے. اس گروہ کی نسبت کی بنیاد پر وہاں کوئی معاملہ نہیں ہوگا. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے ایک شخص بظاہر حضور کے ساتھیوں میں شامل ہے, حضور کے ساتھ ہو کر جنگ میں حصہ لے رہا ہے, لیکن وہاں ہو کر مارا گیا ہے, لوگ سمجھ رہے شہید ہو گیا. حضور فرماتے ہیں میں نے اسے جنگ نہیں دیکھا, کیوں اپنے عمل کی بنیاد. ایک شخص اس دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے اور قیامت میں فیصلہ ہو رہا ہے, حدیث کو وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے حساب کتاب دے گا. وہ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی, اپنی جان دے گی تو راضی ہو جا. اللہ فرمائے گا قسم تو جھوٹ بول ان کا جو اعلیٰ بری ہو تم نے جنگ کی اس لیے کہ میری شجاعت کا جب کہا ہوا ہے پتی کا وہ کہا جا چکا, اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اور فرشتوں کو حکم ہوگا ان سے منہ کے بھر سیٹتے ہوئے جنگ نہیں. تو معلوم ہوا کہ اپنا ایمان اور اپنا یہ ہے اصل سے, باقی اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے. لیکن یہ کہ اصل اساس جو ہے وہ اپنا ایمان اپنا عمل ہے, کسی گروہ کے ساتھ متعلق ہونے کی بنیاد پر وہاں فیصلہ دیں. تو یہ لیکن جو ہے دوسری اس کا بھی نصف عمر میں نے بیان کیا ہے. لیکن ہمارا ہم تو چہیتے ہیں لاٹتے ہیں, وہ چہیتے لاٹتے کیوں ہیں, یا نسب کی بنیاد پر یا کسی گروہ ہی نسبت کی بنیاد. ایک اور اس میں لیکن لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے بڑے منظور قدر ہیں, بڑے چہیتے اور لاٹتے ہیں. یہ کس بنیاد پر دوستوں نے دنیا میں دولت دی ہے, وجاہت دی ہے ہمیں, یہاں دنیا میں اطلاع بخشا ہے, آخر جو ہمیں پسند کرتا ہے اس نے ہمیں دولت دی ہے, اس کی کوئی نظر کرم ہم پر ہے تو اس نے ہمیں دنیا میں اطلاع بخشا ہے. لہذا ہم جب اس کی نظر کرم میں ہیں اور ہم اس کے منظور نظر ہیں تو یقین محرم میں ہمارے ساتھ ابھی بھی شروع ہوگا. وہاں وہ معاملہ ہے جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہوا ہے وہی حاصل نہیں. یہی ہے جو میں کہا کہ اس آیت کا اس کا میں حوالہ دے چکا ہوں. اصل مفہوم ہے کہ اول تو ہم نے کوئی گمان نہیں ہے کہ یہ قیامت ہوگی, بعض جو صاحب کا قال ہوگی وہی مسلم جو ادار ہوگی نہ جنہ ہوتا لفا, اور اگر میں لوٹا ہی دیا گیا آپ نے جب کی طرف تو مجھے وہاں اس سے بھی بہتر. وہ شخص کون ہے؟ وہاں تصیب سے آیا ہے تو اللہ نے دو باغ دیے تھے, باغوں کے اندر انگور کے باغ تھے, اس کی بات بنی ہوئی تھی کھجور کے درخت جو ہے کھجور کے درخت ساتھ ساتھ لگے ہوئے. تو ذرا سوچیے جتنی بڑی خصیب بن جائے گی وہ آندھی کو روکنے والی ہر طرح کی بیرونی اثرات سے وہ کھیت کی جو ہے باغ کی حفاظت کرنے والی. پھر بہن ہوا تو ان دو باغات کے درمیان کھیتی بھی تھی اور چشمے روانہ یہ سارے بھارتی اسباب و مسائل جب اسے ملے اور وہ صاحب اولاد کی کہا اس نے یہ کہا ہم آخر و دن کا مہاراج ہونا تھا. اب اس کو اس نے دلیل بنایا کہ جب مجھے یہاں یہ سب کچھ ملا ہے تو گویا اللہ کا لاڈنا ہوں چہیتا ہوں, اور اگر اللہ کا لاڈتا ہوں چہیتا ہوں تو کیا آگرہ ہے وہ اللہ کا لاڈ جو ہے مجھے سب ہو جاتا ہے. اگر میں یہاں لاڈتا ہوں تو وہاں بھی مجھے وہ سب کچھ ملے گا. اور دوسرے ساتھی سے جو بے چارہ اللہ کا بندہ تھا لیکن تھا مخلص, اس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی, اس کو تانا دے کر اس نے کہا وہ یعنی ملے کہ تم جیسے گھر میں اتنا پرساد ہو وہ ہمیں اتنا پرساد ہو اور مجھے جیسے اللہ نے یہاں نوازا وہاں نوازا. یہی بات قریب سے مجھے کے کردار میں آتی سورہ متصر ہے, اس میں جو پورا نشہ ہوتا کھیتا کہ زمین ممن خلق تو وحیدا وہ جان کو لہو مانا منظورا وہ بنی نہ چھوتا وہ محبت تو لہو تمہیدا سما یتما عزیزا کلا ان نوکار سے آیا تو عنیدا سرور سے تو سرودا. ہم نے اس دنیا میں یہ کچھ کیا اور اس کو دلیل بنا کر وہ سمجھا کہ وہاں بھی ملے گا اور وہاں ملے گا. ہرگز نہیں, وہاں تو میں اسے چڑھواؤں گا ایک بڑی شدید چڑھاؤں. یعنی یہ دلیل دوسری ہے جو دنیا میں مغالطے میں ڈالنے والی ہوتی ہے کہ جب ہمیں یہاں دولت ملی, ثروت ملی, وجاہت ملی, دنیا میں ہمارا اقتدار ہے, ہمارا ڈیوٹی بول رہا ہے تو یقین ہم اللہ کے لاتے ہیں. دیکھیں ایمان ملا کتنا بہت دیکھتے ایمان ملا کی غلطی نہیں ہو رہی, وہ بھی کہہ رہا ہے مجھے تو انعام دی, اس نے رب کا انکار نہیں کیا, انکار اس کی آخرت کا ہو رہا. اور اپنی اس دنیاوی وجاہت اور دولت و ثروت کو دلیل بنا رہا ہے کہ میں اللہ کا طریقہ اور ناٹنا ہوں. کتنا بڑا موقف ہے کہ مجھے دولت اسی نے دی, کسی اور نے نہیں دی, کسی دیوی کی یہ کرم نہیں ہے, کسی اور دیوی کی کرپا نہیں ہے, بلکہ اسی رب نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے. توحید میں یہاں کہیں کوئی کمی نہیں, ساری کمی اس میں آخرت میں. اور وہ آخرت کے لیے نبی کیا بنائی, نبی کی دلیل کیا بنائی, اللہ کا کرم جو ہے وہ ہی گویا کہ جہاں اس کے لیے بتانا جا رہا ہے کہ دنیا میں اللہ نے اسے قیمتیں دی, اس نے اسی کو زمین بنا لیا کہ میں اللہ کا کرم وہاں بھی آخرت کبھی میرے ساتھ معاملہ کبھی. تو اب تیسری شکل کیا ہے یہ پھر میں کروں گا, جیسے جیسے یہ مضمون آگے بڑھ رہا ہے. سب سے زیادہ خوفناک شکل اس لیے کہ بظاہر میں جو آخری شکل ہے یہ بڑی ہی معرفت خدا بندی میں ڈوبی ہوئی شکل ہے. اس سے دھوکہ کھانا انسان کر رہے وہ بہت ہی آسان. وہ کیا ہے؟ اللہ بڑا رسول ہے, بڑا کرم نواز ہے, وہ تو بڑا نقطہ نواز ہے. اب یہ ہے وہ مغالطہ جو اللہ پر انسان کو ہوتا ہے, دھوکہ دیتا ہے شیطان. اس پر ایک پوری صورت ہے کہ اس مضمون کی اہمیت کا قسم ہوتی سورہ انفتاح کے آخری پارے اس کا بدل مضمون ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فصوّرک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. تم بظاہر تو بڑی معرفت کی باتیں کر رہے ہو, بڑا رحیم ہے, بڑا کرم فرمانے والا ہے, بڑا روف ہے, اور بہت ہی وہ تو نقطہ نواز ہے. بڑی بات, بڑی عارفانہ باتیں ہیں اور بڑی تعلق ماندار کی باتیں ہیں, لیکن حقیقت میں اس کی دلیل, اس کو دلیل بنا کر تم جزا و سزا کو بھول رہا ہو. کلا برکت بالدین وان علیکم لحافظین کرام الکاتبین. یہ ہم نے کرام الکاتبین جو انہیں بھی چھوڑے ہیں, تمہارے ہیرے کے کمر کی نگرانی ہو گئی. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ بدلہ مل کر رہے گا. اللہ جہاں کریم ہے وہاں منتقم بھی ہے, شدید الانتقام, سخت انتقام لینے والا ہے. اس کی دوسری شان کے بتاؤ سمجھ نہیں ہونی چاہیے. یہی بات پورے حدیث میں آئی. ایک مسلمان کو منافق بنانے میں جو مختلف مراحل آتے ہیں, اس میں نقشہ کھیلا گیا ہے کہ جب میدان حشر میں وہ باری چھلنی لگ جائے گی, صادقین جو ہے صادق الایمان لوگ علیحدہ ہو جائیں گے, منافقین علیحدہ ہو جائیں گے, بیچ میں فصیح ہائی ہو جائے گی, وہ پکارے گئے منافقین الم لکم معلوم, کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ رہتے ہیں؟ قالوا بلا ولکن لکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتم الاماني حتى جاء الله وغرتم بالله الغرور. خوب دھوکہ دیا ہے اس دھوکے باز نے اللہ پر, اللہ کے کرم پر, اللہ کے عفو و درگزر پر, اللہ کی شان و وفاداری پر. تمہیں اتنا ذلیل کر دیا کہ تم اس کی جزا و سزا کا گویا کہ انکار کر بیٹھے, اس کی نفی ہو گئی. یہ ہے آخری شکل. اسی میں ایک اور آتا ہے, سیوں پر بخش دیا جائے گا. میرا یہ خامخواہ یہ باتیں جو ہے یہ ذرا ڈرانے کے لیے ہے, ذرا لوگوں کو صحیح کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دھمکیاں بھی دینی چاہیے. آپ کو عام طور پر بلندوں کے اندر یہ باتیں ملیں گی, جو اولیاء اللہ ہیں, جو محققین ہیں ان کے نظر. لیکن یہ جو تصوف کو بدنام کرنے والے ملنگ پھرتے ہیں ان کی گفتگو میں بات آتا آپ کو, میں نے کہا نہیں ہے ایسے بات, آپ کو ڈرانا ہوتا ہے. باقی یہ کہ ہونے والی باتیں نہیں ہے, بڑا کریم ہے, بڑا نواز ہے, بڑا نقطہ نواز ہے. یہ ہے آخری اور سب سے خوفناک. یہ میں نے آج آپ کو تین صورتیں بتائی کہ جن میں ہم ذرا سے بھی اگر غیر محتاط ہو جائیں, ذرا اپنے آثار کو بھیگا چھوڑ دیں, تو ان میں سے کسی نہ کسی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے یہ تینوں شکلیں ہیں ہی, آخرت کا انکار مال کی طرح یا انکار ہو کے اقرار دور کا انکار ہے کہ بظاہر مانا جا رہا ہے, حقیقت میں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی موجود ہے تو گویا وہ صفر کے ساتھ ضرب کر دینا, ضرب دے دیتا ہے ایمان میں آخرہ کو, نتیجے کے اعتبار سے وہ صفر ہوتا ہے. اقول قولی هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.